باب الأكل والتكية. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر سمعت أبا جحيفة أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكيا. حضرت أبو جحيفة ان کا نام ہے وہب بن عبداللہ، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا آکل متکیا، میں کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی اس باب سے اور ان احادیث کو ذکر کرنے سے اس بات کو بیان کرنا ہے کہ کھاتے وقت میں کون سی حیات اختیار کرنا ہے، کیسے بیٹھنا چاہیے کیسے بیٹھنا نہیں چاہیے. درجات کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو تقریباً، یا حکم کے اعتبار سے دیکھیں تو چار صورتیں اس کی بنتی ہیں. ایک صورت تو جائز ہونے کی ہے، کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جن حالتوں میں بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے، کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جن میں بیٹھ کر کھانا کھانا مکروہ ہے، اور کچھ صورتیں وہ ہیں جو سنت کے قریب ہیں یا سنت والی ہیں، اور کچھ صورتیں وہ ہیں کہ اس حالت میں کھانا کھانا جائز ہی نہیں. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں. اس مضمون کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے تو آپ ٹیک لگا کر کوئی چیز تناول فرما رہے تھے، دیکھ کر فرمایا کہ نہیں اس طرح بیٹھ کر مت کھائیے، منع کر دیا. تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترک فرما لیا. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کوئی چیز ہدیہ بھیجی گئی اور آپ ایک متوازنہ انداز میں اور عاجزانہ انداز میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تو ایک دیہاتی صحابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے دیکھا اور کہا کہ بھئی یہ کون سی حیات آپ کی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی جعلنی عبدا کریما، اللہ نے مجھے جو ہے نا ایک شریف اور متواضع بندہ بنایا ہے. ولم یجعلنی جبارا عنیدا، اللہ نے مجھے متکبر اور سرکش غرور اور تکبر کرنے والا نہیں بنایا، یعنی ایسی حیات میں اختیار نہیں کرتا ہوں کہ جس سے تکبر جو ہے نا جھلکتا ہو، بڑا پن نظر آتا ہو. تو ٹیک لگا کر کھانا نہ کھانا یہ بھی ایک حالت کا بیان ہے کہ ایسی حالت میں کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ جس حالت میں پڑھائی کا اظہار ہوتا ہو. اصل میں اللہ تبارک، کھانا اللہ پاک کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی شاکرانہ انداز میں، متوازعانہ انداز میں، اور اس چیز کا اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اس کو لینے کی کوشش کرے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا، بہت زیادہ، اور بہت ساری دنیاوی نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی، بلکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. تو ایک مرتبہ سونے کی تتلیاں جو ہے نا اللہ نے ان کے اوپر بھیجی، پتنگے یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جانور جو سونے کے تھے، تو وہ لپکنے لگے اور اس کو لینے لگے اپنے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ بھائی تمہارے پاس تو بہت سا مال و دولت ہے، پھر تم اس طرح حریص ہو کر اس چیز کو لے رہے ہو. ہمارے اپنے زبان میں ہم جو حرکت کرتے ہیں وہ اتاولے ہو کر ہم کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں تو یہ وصف نہیں ہوتا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ یا اللہ یہ آپ کی نعمتیں ہیں، میں اس کو اسی انداز میں لوں گا جس سے متوازنہ انداز ہو اور شاکرانہ انداز ہو، میں اللہ کا آپ کا شاکر بندہ ہوں، شکر کرنے والا بندہ بنوں، اس لیے میں اس حالت میں اس کو لے رہا ہوں، ایک حرص کے ساتھ، ایک تما کے ساتھ، ایک احتیاج کے ساتھ، ایک فقر کے ساتھ. تو کھانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، ہمارے ہاں کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ کھانا پہلے لگا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مہمان کا، گھر والوں کا، فلاں کا، گھر کے بڑوں کا، گھر کے چھوٹوں کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے دسترخوان پر. انہوں نے اس کے آداب میں سے یہ بات لکھی ہے کہ پہلے آدمی دسترخوان پر بیٹھے پھر کھانا لایا جائے، کھانے کا انتظار نہ کرے، آدمی کھانے کا انتظار کرے. کھانا تو اللہ کی نعمت ہے، تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے انتظار میں آدمی بیٹھا رہے، اس کا احتیاج ظاہر ہو، اس کی ضرورت ظاہر ہو آدمی کو اللہ کی، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. تو ہم لوگ کھانے کو یا دسترخوان کو انتظار کرواتے ہیں، ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اب ایک رواج بن گیا، رواج کو تو بدلا نہیں جا سکتا. آج کے زمانے میں ساری دعوتوں کا نظام ہی ایسے ہی ہوتا ہے، سہولت اسی میں نظر آتی ہے. لوگوں کے اندر حرص اور تمہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک منٹ کے آدمی کو جو ہے نا انتظار برداشت نہیں ہے، جو صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے. بلکہ عام طور پر میں اس کو ایک تشبیہ کے لیے کہتا ہوں کہ بھائی جس طرح دسترخوان پر اگر کسی کو ہمارے ہاں کھانے پہ بلایا جائے لوگوں کو، تو بکروں کو ریوڑ میں سے جب ان کا دروازہ کھولے تو نکلتے ہیں. یہ حالت آج کل ہمارے جو ہے نا معاشرے کی بن چکی ہے کھانے کے لیے، اس طرح دوڑتے ہیں کہ بھائی عجیب و غریب انداز میں. تو بڑا مضحکہ خیز جو ہے نا وہ منظر نظر آتا ہے. تو بہرحال کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا نہ کھایا جائے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ ٹیک لگا کر کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے اس کی مختلف صورتیں لکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی پیٹھ پر ٹیک لے لے اپنے، بالکل ٹیک تکیہ لگا لے یا دیوار سے اپنے آپ کا سہارا لے لے. اور ایک صورت یہ ہے کہ بائیں پہلو پر جھک جائے بالکل، اس طرح عام طور پر اس طرح آدمی جو ہے سہارا لگا کر بائیں جانب بالکل جھک کر دائیں ہاتھ سے کھائے. تو اس طرح چاہے دائیں جانب ہو، چاہے بائیں جانب ہو، چاہے پیچھے کی جانب ہو، تو اس طرح جو ہے ٹیک لگا کر کھانا یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے. یہ طریقہ اب جمہور علماء کے نزدیک مکروہ طریقہ ہے، اس طریقے پر کھانا کھانا. ایسا بھی نہیں ہے کہ ناجائز ہے، اس پر گناہ ہے، لیکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کھانا کھانے سے کیوں منع کیا گیا؟ علماء نے اس کی دو وجہیں لکھی ہیں. ایک تو یہی ہے کہ یہ ایک متکبرانہ انداز ہوتا ہے، یہ دنیا داروں کا انداز ہوتا ہے، اپنے آپ کو جو بڑا ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں، استغنا ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں، غنا ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ کھاتے ہیں اس طریقے پر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں کیا ہیں، یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے، نہیں اپنی محنتوں کا نتیجہ ہے. تو اس لیے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو بڑی شان کے ساتھ دکھاتے ہوئے اور چیزوں کو یا لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے. تو یہ طریقہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ایسا طریقہ ہے جو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا، جو چیزوں کو، مخلوق کو، لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کھانے میں جو ہے آدمی کو کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے کہ آدمی بالکل اپنے آپ کو کھلا رکھ کر اور بے تکلف ہو کر کھانا کھائے تو پیٹ بھر جاتا ہے. پیٹ جب بھرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ سستی آئے گی، سستی جب آئے گی تو عبادتیں نہیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو ان وجوہات کی وجہ سے کھانے کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسی حیات اختیار کی جائے جو متوازے ہو. اصول اس سلسلے میں یہی ہے. صوفیاء اکرام یہ فرماتے ہیں، حضرت بھی اپنے بیانات میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، کئی مرتبہ ہم نے بھی سنی ہے کہ بھائی عاقل اور معقول کی سطح ایک ہونی چاہیے، یعنی جو کھانے والا ہے وہ اور کھانا جس پر رکھ کر کھایا جا رہا ہے وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں. اور کھانے پر جھک کر کھانا چاہیے. ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ کھانا اٹھا کر اپنے منہ کے قریب رکھ کر ہم لوگ کھاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، آدمی مجبوری کی وجہ سے، ادھر کی وجہ سے کر لے الگ بات ہے، لیکن اس انداز میں بہت سے لوگ ٹیبل پر بھی اس طرح ہاتھ رکھ کر اس انداز میں کھانا کھاتے ہیں جس سے ان کی حیات جو ہے نا وہ بڑی متکبرانہ ظاہر ہوتی ہے، تو وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے شرعاً. تو کھانے کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ ایسا متوازیانہ انداز ہو، شاکرانہ انداز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جو ہے نا اس سے ظاہر ہو رہا ہو اور اپنی حالت سے بھی اللہ کا شکر ہم ادا کر رہے ہوں. اب اس کے لیے کون سی حالتیں ہیں؟ تو یہ حالت، ایک تو حالت علماء نے لکھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مدرسے میں جس طرح بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر جو ہے کھانے کی طرف جھک کر ہم کھاتے ہیں. اور ایک حالت یہ ہے کہ اکڑو بیٹھ جائیں کہ دونوں پیر جو ہے نا بالکل کھڑے رکھیں ہم. اور تیسری حالت یہ ہے کہ نماز میں جس حالت میں ہم بیٹھتے ہیں اس حالت میں بیٹھ کر کھانا کھائیں. یہ تین حالتوں میں کھانا کم بھی کھایا جاتا ہے اور یہ سنت کے قریب ہیں. یہ بعض حیاتیں تو وہ ہیں جو سنت ہی کہلاتی ہیں، بعض حیاتیں وہ ہیں جو سنت کے قریب ہیں. تو یہ کھانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے. اور جو ٹیک لگانے کا طریقہ ہے یا مکروہ طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے جائز طریقہ. جائز طریقہ یہ ہے جس طرح آپ سب بیٹھے ہوئے ہم لوگ، یعنی تقریباً جو اکثریت ہماری ہے چار جانوں بیٹھ کر ہم کھانا کھا رہے ہیں. یہ طریقہ جو ہے یہ جائز طریقہ ہے. کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، خلاف سنت ہے لیکن ناجائز نہیں ہے. اس طریقے پر بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے ہمارے لیے. یا اسی طریقے پر ضرورتاً میز پر ہم کھانا کھا رہے ہوں، یہ ضرورتاً جو ہے ضرورت کی وجہ سے ٹیک ہم نے لگا لیا ہو، کمر میں تکلیف ہے یا پھر جو ہے اس طرح بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو سہارا ہم نے لے لیا ہے، تو ضرورت کے درجے میں ہوں یا اس طرح عام حالتوں میں ہوں، اس طرح کھانا جو ہے نا یہ جائز طریقہ ہے. مکروہ صورت ایک یہ بھی ہے جو ہمارے زمانے میں رائج ہے، کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں. کھڑے کھانے کا جو بفے سسٹم جو ہمارے پاس بنا ہوا، بفے جو بھی جس طرح کا بھی سسٹم ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، وہ طریقہ مکروہ طریقہ ہے، وہ خلاف سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے سے بھی منع فرمایا، کھڑے ہو کر پینے سے بھی منع فرمایا. اللہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی صورت حال ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے ایک آدھ لقمہ ہم نے کھا لیا، یہ چنے بٹانے ہوتے ہیں یا فروٹس کے ٹکڑے ہوتے ہیں چلتے پھرتے ڈال لیں، تو یہ صحابہ سے بھی ثابت ہیں کہ وہ بھی چلتے پھرتے چھوٹی موٹی چیزیں کھا لیا کرتے تھے، منہ میں پھانک لیا اور چلے گئے، جیسے ہم چوئنگ گم کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، پان وان کھاتے ہیں، تو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، میوے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو کھائی جا سکتی ہیں، لیکن کھانا مستقل طور پر ٹھہر کر کھانا، یہ طریقہ جو ہے نا، یہ خود سنت کے خلاف ہے یا مکروہ طریقہ ہے، جو شادیوں میں جو طریقہ بنا ہوا ہے، رواج بنا ہوا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تو یہ مکروہ صورتیں ہیں۔ ایک صورت جو ہوتی ہے جو ناجائز صورت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے یعنی کھڑے ہو کر کھانے کو عزت سمجھے، بیٹھ کر کھانے کو یا سنت طریقوں میں عیب سمجھے یا اس کو ہلکا سمجھے یا اس کو جو ہے نا یہ بے عزتی اس میں سمجھے یا اس میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے، یہ ناجائز ہے آدمی کے لیے۔ اس حالت میں بعض صورتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ اگر سنت والی حیاتوں کو استخفافاً ہلکا سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے اگر آدمی کرتا ہے تو اس صورت میں ایمان سے نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ دین کے کسی بھی مسئلے کو ہلکا سمجھنا جائز نہیں، یہ مسئلہ ہے، دین کی کسی بھی سنت کو ہلکا سمجھنا ایک بڑا سخت مسئلہ ہے، اصول تکفیر کا ایک مسئلہ ہوتا ہے شریعت میں، اسلام میں، تو ان میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ دین کے کسی بھی مسئلے کو ہم چھوٹا سمجھیں یا حقیر سمجھیں یا ہلکا سمجھیں، کسی مسئلے کی، کسی سنت کی تحقیر آپ نہیں کر سکتے، کسی کو ہلکا نہیں سمجھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ طریقہ ہے، وہ طریقہ کیسے ہلکا ہو سکتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھائیں تو اب کس کے طریقے کے مطابق کھائیں، سنت طریقے کے مطابق کھائیں یا اپنے فیشن کے طریقے پر ہم کھائیں، فیشن تو ہمارا بدلتا رہتا ہے، اور سنت اگر آپ غور کریں گے تو اندازہ لگائیں آپ 1400 سال ہو گئے سنت آج تک نہیں بدلی، سنت طریقہ آج تک رائج ہے اور تا قیامت ان شاء اللہ العزیز رہے گا یہ طریقہ، پھر اس میں عزت بھی ہے، اور فیشن تو آئے تو یعنی ہر دن بدلتا رہتا ہے، کبھی یہ ہے تو ہو گئی، کبھی وہ ہوتا ہے، کبھی بیٹھ کر کھا لیا، کبھی کھڑے ہو کر ہم نے کھا لیا، فیشن دن بہ دن بدلتا رہتا ہے، اس میں ٹکاؤ نہیں ہے، اور ہر آئے دن ایک چیز، آج کے زمانے میں ایک چیز عزت والی ہے تو کل کے دن وہ ذلت والی ہو جاتی ہے، کل کے دن ایک چیز عزت والی ہے تو آج کے دن وہ ذلت والی ہو جاتی ہے، ایک زمانے میں پائجامہ ٹخنوں سے نیچے جو ہے نا پہن، عام رواج یہی تھا، پینٹ بھی ٹخنوں کے نیچے ہوتے تھے، پائجامے بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتے تھے، جو مولوی ہیں، ملا ہیں، مدرسے والے ہیں تو ان کو دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے تھے، آج بھی اڑاتے ہیں بہت سے لوگ، بلکہ بعض اشعار دینداروں کے میں نے یہ سنے ہیں کہ بھائی پائجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے پر وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، دینی تنظیم والے ہیں، دین کی نسبت رکھتے ہیں اور دوسری جماعتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اس وصف کی بنیاد پر کہ پائجامہ ان کے ٹخنوں سے اوپر ہے، تو کل تک تو یہ چیز لوگوں کے لیے باعث عیب تھی، لیکن آج کے زمانے میں فیشن بن گیا پورا کا پورا، اب جتنے جو ہے نا ہیروز ہمارے ہیں، ہمارے معاشرے کے، ہمارے ملک کے، تو سب کے سب پینچے اوپر ہو گئے، پینٹ اوپر ہو گئے، تو لوگوں کے بھی پینچے اوپر ہو گئے، پینٹ اوپر ہو گئے، اب جو ہے نا کوئی بے عزتی نہیں، اب اس میں عزت ہے، اب اگر کوئی یہ طریقہ اپناتا ہے تو اس میں عزت ہے، اب اگر کوئی نیچے رکھ رہا ہے تو کہیں گے کہ بھی یہ تو اولڈ فیشن ہو گیا ہے ہمارے لیے، فیشن بدلتا ہے، سنتیں نہیں بدلتی، سنتوں کو اپنانا چاہیے، اس میں اللہ نے عزت بھی رکھی ہے، ذلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت بھی رکھی ہے۔ تو بہرحال جو حدیث پاک یہاں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، انی لا اکل متقیا، کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں، تو بتایا کہ یہ طریقہ بہتر طریقہ نہیں ہے، ایسی حیات ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ظاہر ہو رہا ہو، بندگی ظاہر ہو رہی ہو۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو جحیفہ ہی سے، اس میں بھی یہی مضمون ہے، فرماتے ہیں کہ کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فقال علی رسول عندہ، تو ایک شخص سے آپ نے فرمایا جو آپ کے پاس موجود تھا، یعنی ایک دیہاتی صحابی نے سوال ہی کر لیا کہ یہ کس حالت میں آپ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ لا آکل وانا متکی، میں ٹیک لگایا ہوا ہوں، ایسا میں نہیں کہتا، وہ حیرت مجھے پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ باب الشواء وقول اللہ عز وجل فجاء بعجل حنیذ، بھنی ہوئی چیزوں کے بیان میں یہ باب ہے۔ اس حدیث پاک کا اور اس باب کا مقصد یہی ہے کہ گوشت ہو یا چیزیں ہوں وہ بھن کر اگر کھائی جائیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کہے تو یہ سنت ہے، یعنی ہمارے یہاں جو باربیکیو طریقہ ہوتا ہے اس زمانے میں بھی تھا، وہ حضرت ابراہیم، ایک آیت یہاں پر ذکر کی گئی ہے، وجاء بعجل حنیذ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمانوں کے پاس جو ہے کھانا جب وہ آئے تھے تو گوشت بھن کر پیش کر دیا تھا، تو اس زمانے میں رواج یہی تھا، تو بھنا ہوا گوشت پیش کرنا اور وہ کھانا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو اس لیے آج باربیکیو اگر ہم کرنا چاہیں تو عین سنت کے مطابق ہے، اس کو کر سکتے ہیں۔ فرمایا وبه قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا هشام بن یوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي امامه بن سهل ابن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد انه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا گول آیا گیا، فاہوا الیہ لیاکلا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے جھکا دیا تھوڑا سا تاکہ آپ کھائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جھک گئے لینے کے لیے. فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا کہ انہ زبن، اے اللہ کے نبی وہ تو گو ہے. فامسک یدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، روک لیا. تو فقال خالد، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ احرام ہوا، اے اللہ کے رسول کیا وہ حرام ہے؟ قال لا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے. ولیکن لا، ولیکنہ لا یکون بارض قومی، لیکن یہ میری قوم اور میرے قبیلے والوں کا جانور نہیں ہے، یعنی میری قوم میرے ملک والوں کا جانور نہیں ہے، تو اس لیے میں اسے مانوس نہیں ہوں. فاجدنی اعاقو، جب بھی میں اس کو پاتا ہوں تو مجھے ناپسندیدگی ہوتی ہے. فاکل خالد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر، تو حضرت خالد ابن ولید نے کھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے رہے. تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہی ہے کہ گوہ کا کھانا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گوہ کا کھانا جائز ہے، جو یعنی چپکے اس سے پہلے اس کی تعریف آئی تھی کہ یہ کون سا جانور ہے، کیا ہے، بڑا عجیب و غریب جانور ہوتا ہے چپکلی ٹائپ، جو یعنی جس کو میں نے سنا ہے کہ چور استعمال کرتے ہیں دیواروں پر پھینک کر، بہت سخت اس کی بہت مضبوط ہوتا ہے، چپکنے والا ہوتا ہے. تو یہ ابتدائے اسلام میں اس کی گنجائش تھی، ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے. دیگر ائمہ اکرام، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد ابن حنبل وغیرہ دیگر ائمہ اکرام، وہ اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں کہ وہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن ائمہ احناف کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. ابتدا میں تو اللہ کے نبی نے گنجائش دی تھی، بعد میں منع فرما دیا تھا. ابو داؤد وغیرہ میں اس طرح کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بحث تو اس سے پہلے آ چکی ہے. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بات ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ گوہ اللہ کے نبی کے پاس بھنا ہوا پیش کیا گیا، تو پتہ چلا کہ بھی بھنا ہوا گوشت کھانا، بھنی ہوئی چیز جو ہے نا پیش کرنا اور کھانا، یہ جائز ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں طبعی طور پر انسان کو ناگوار ہوتی ہیں، تو اگر وہ اس سے رک جائے اور وہ اس سے نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہم کوئی چیز ہم کو پیش کی جائے، ہم کہتے ہیں کہ میں نہیں کھاتا، تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ حرام ہے. کیا یہ حرام ہے اس وجہ سے رک رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بہت سی حلال چیزیں ہوتی ہیں لیکن آدمی کی طبیعت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں کھاتے. اس لیے اس میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے. بعض چیزوں کی طرف طبعی رغبت ہوتی ہے، بعض کی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے اگر نہ کھایا، اللہ کے نبی نے بھی اسی وجہ سے یہاں پر چھوڑ دیا اس کو کہ طبعی رغبت نہیں ہوتی تھی. اس وقت خالد بن ولید نے کہا کہ یا رسول اللہ حرام ہونے کی وجہ سے آپ چھوڑ لیں، تو فرمایا کہ نہیں، حرام ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑو، تم لوگ کھا لو. تو صحابہ نے، دیگر صحابہ اکرام جو اور بھی موجود تھے، ان لوگوں نے کھا لیا. اس کے بعد تیسرا باب ہے، باب الخزیرہ، خزیرہ کا یہ باب ہے. قال النظر الخزیرۃ من النخالۃ والحریرۃ من اللبن. ایک لمبی چوڑی روایت ہے، اس میں مضمون بیان کیا گیا ہے کہ بھئی صحابہ کرام نے یا اللہ کے نبی نے خزیرہ استعمال کیا. خزیرہ کیا ہوتا تھا؟ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا میٹھا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک قسم کا شوربہ تھا. راجے جو رائے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ ایک شوربے ہی کے قسم کا جو ہے ایک یہ ڈش بنائی جاتی تھی اس زمانے میں، اور اس میں گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے ڈال دیے جاتے تھے، پھر اس کے اوپر پانی ڈال جاتا تھا، پانی ڈال دیا جاتا تھا، اور جب پکنے کے قریب ہوتا تھا تو اس کے اوپر آٹا ڈال دیا جاتا تھا، تو یہ کھایا جاتا تھا. پتہ نہیں اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، بنانے پر ہی اندازہ ہوگا. تو یہ خزیرہ ہے، اور اگر گوشت ڈالے بغیر بنایا جائے تو اس کو حسیرہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں. تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی، کہ ایسا شوربہ جس میں گوشت تھا، جس میں آٹا تھا، وہ بنا کر اللہ کے نبی کو پیش کیا گیا، یا بعض علماء کے بقول ایسا حلوہ، ایسا میٹھا اللہ کے نبی کو پیش کیا گیا، تو آپ نے کھایا، آپ نے تناول فرمایا. اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ عن عتبان بن مالک وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدر من الانصار. حضرت عتبان بن مالک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں، ممن شہد بدر من الانصار، کہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے انصار میں سے. کہتے ہیں کہ انہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ، اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، انی انکرت بصری، کہ میں نے اپنی آنکھوں کا انکار کر دیا، یعنی میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے. وانا اصلی لقومی، اور میں اپنی قوم کا نماز پڑھاتا ہوں. فاذا کانت الامطار، جب بارش ہوتی ہے، وسال الوادی الذی بینی وبینہم، اور وادی میں پانی بہتا ہے میرے اور ان کے درمیان میں. تو لا استطيع ان آتي مسجدهم، تو میں استطاعت نہیں رکھتا ہوں کہ میں مسجد میں آؤں. ایک تو حالت میری یہ ہے. اس کے بعد آگے پھر اپنی بات ذکر فرمائے. اچھا تو فرمایا کہ میں آنے کی مسجد آنے کی استطاعت نہیں رکھتا، فاصلی لهم یا فاصلی بهم، کہ میں ان کو نماز پڑھا سکوں. دوسری بات یہ ہے کہ فوددت یا رسول اللہ انک تاتی فتصلی فی بیتی، کہ اللہ کے رسول میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے گھر آئیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں. تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے. تو فاتخذہ مصلی، تاکہ میں اس کو اپنا مصلی بنا لوں، تو یہ میرے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا، آپ کی برکت بھی حاصل رہے گی. فقال، تو حضور نے فرمایا کہ سافعل انشاءاللہ، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. تو حضرت عبان کہتے ہیں کہ فقط علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر، اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور ابو بکر بھی ساتھ میں تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت عمر بھی تھے اس موقع پر ساتھ میں. فرمایا کہ حین ارتفع النہار، اس وقت کے دن روشن ہو چکا تھا، تو فاستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اجازت چاہی، فأذنت له، تو میں نے اجازت دے دی. تو فلم یجلس حتی دخل البیت، تو آپ بیٹھے نہیں یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو گئے. ثم قال علی، پھر مجھ سے فرمایا، اين تحب ان اصلي من بيتك، تم کہاں چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں، کس جگہ چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں. انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ہے یا رسول اللہ. تو فاشرت الى ناحیه من البيت، تو گھر کے ایک کنارے کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فکبر، تکبیر کہی. فصففنا، اور ہم نے سب باندھی. وصلى رکعتین، اور دو رکعتیں اللہ کے نبی نے ادا فرمائیں. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. فحبسناه على خزیرۃ صنعناه، تو ہم نے یہ جو خزیرہ بنایا تھا اس کو ہم نے روک لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا یہ کھانے کے لیے جو ہم نے بنایا تھا. تو فثاب فی البیت رجال من اہل الدار ذو عدد، تو اسی وقت گھر میں جو ہے چند اور بھی لوگ محلے کے آ گئے، معلوم ہوا کہ میں حضور تشریف لائے ہوئے، تو وہ بھی آ گئے ملاقات کے لیے. تو فرشتہ وہاں سب جمع ہو گئے. فقال قائل منهم، تو ان میں سے ایک نے کہا، اين مالک بن دخیش، مالک بن دخیش کہاں ہیں؟ تو فقال بعضهم ذلك منافق، تو بعض نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، لا يحب الله ورسوله، وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا. تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ لا تقل، ایسا مت کہو، یعنی اللہ رسول سے اس کو محبت نہیں ہے یہ بات مت کہو. الا تراه، قال لا اله الا الله، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس نے لا اله الا الله پڑھا ہے؟ يريد بذلك وجه الله، وہ تو اللہ کی رضا کو حاصل کر رہا ہے کلمہ پڑھ کر، اور تم اس کو منافق کہہ رہے ہو. تو قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، تو اس وقت جو موجود تھے وہ کہا، وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ و رسول علم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہم کو ایسا محسوس ہوا ہم نے کہہ دیا. تو قال، تو ان لوگوں نے کہا یا اس شخص نے کہا کہ انا نرا وجهه ونصيحته للمنافقين، ہم اس کی توجہ کو اور اس کی بھلائی کو یا اس کی نصیحت کو منافقین کے لیے ہی دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ منافق ہیں، اس لیے ذکر کر دیا. تو فقال، تو حضور نے فرمایا کہ ان اللہ حرم على النار من قال لا اله الا الله، اللہ نے حرام قرار دیا ہے آگ پر اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو. یبتغی بذلک وجہ اللہ، جس کے ذریعے وہ اللہ کے خوشنودی کا حاصل کر رہا ہو. تو یہ روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس پوری روایت سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیرہ کھایا ہے، بس یہ امام بخاری کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے. بقیہ اس حدیث پاک سے کئی باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ شریعت میں کچھ آزار وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے جماعت کو ترک کر دینا جائز ہے. یہاں پر یہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں اور بعض دفعہ پانی بھی آتا ہے تو میرے لیے دشواری ہوتی ہے، تو میں مسجد نہیں جاتا ہوں، آپ نے منع نہیں فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ بھائی بارش یہ ایک ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اگر مسجد نہ جائے، گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کی گنجائش، لیکن بارش سے مراد شدید بارش ہے، ایسی ہلکی رم رم بارش مراد نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آنا دشوار ہو جائے آدمی کے لیے. اور ایسے بہت سارے اسباب ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، رد المختار ہماری فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے، اس میں 21 اعذار لکھے ہیں انہوں نے کہ بھائی ان صورتوں میں جو ہے نا آدمی جماعت کو ترک کر سکتا ہے. وہ عذر اگر بیان کیے جائیں گے تو جماعت کی اہمیت کم ہو جائے گی، لیکن وہ تو بیان نہیں کیے جا سکتے. وہ تو یہ بتایا جا سکتا ہے موٹے موٹے جو ہم کو مشہور ہیں عام طور پر، جیسے ایک تو بارش ہی ہے، شدید بارش ہو رہی ہے یا شدید آندھی چل رہی ہے، بڑی خطرناک آندھیاں آتی ہیں، تو اس طرح کی آندھیوں میں بھی نماز چھوڑنے جماعت چھوڑنے کی گنجائش ہے، گھر پر آدمی جماعت کر لے. اور بعض دفعہ تاریخی حد سے زیادہ ہوتی ہے کہ یعنی اندھیرا اتنا چھا جاتا ہے کہ آدمی کو راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو ایسے موقع پر بھی جماعت کو ترک کرنے کی گنجائش ہے. بعض دفعہ دشمن کا خوف ہوتا ہے، باہر نکلتے ہی جو ہے نا کہ پتہ نہیں پکڑ لے گا، یا لڑائی ہو جائے گی یا مار پیٹ شروع ہو جائے گی، تو ایسے موقع پر بھی گنجائش ہے. بعض دفعہ درندوں کا خوف ہوتا ہے، جانوروں کا خوف ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی گنجائش ہے نماز کی جماعت کو ترک کرنے کی. اس طرح کی اور بہت ساری صورتیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں. یہ موٹی موٹی وہ ہیں جو عام طور پر پیش نہیں آتی, یہ مشکل والی ہیں, اس لیے انہیں ذکر کرتی ہیں. باقی اچھا وقت ضرورت معلوم کر لینا چاہیے. مریضوں کے لیے بھی گنجائش ہے, نابینا کے لیے بھی گنجائش ہے. جو حضرات چلنے پر قادر نہیں ہیں, اتنے مریض ہیں, ان کے لیے بھی گنجائش ہے, جماعت کو ترک کر سکتے ہیں. لیکن عام حالات میں جماعت کو ترک کرنے کی گنجائش نہیں. اصل میں جماعت کا مسئلہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو رخصتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی بنیادوں پر بھی دی ہیں, معمولی وجوہات پر دی ہیں, اور دوسری طرف دیکھتے ہیں تو بڑی سخت تاکید بھی آپ نے فرمائی. جیسے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو مسلح پر ٹھہراؤں اور جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں کہ جو لوگ جماعت کو نہیں آتے, اور مجھے ان کے بچوں کا خوف نہیں ہوتا اور ان کی عورتوں کا خوف نہیں ہوتا, تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا جا کر. اتنی بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, لعنت فرمائی ہم حضرات کے لیے, بڑی سخت بات ہے. دوسری طرف معمولی آزار ہیں. ایک عذر مثال کے طور پر یہ ہے کہ ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی شکوہ لے کر کہ رسول اللہ یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی اگر سوچیں صحابی اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے, روزانہ چھوڑ لیں, کیسے ہو سکتا ہے. تو اور بھی انہوں نے شکوے کیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو بلا کر لے کر آؤں. تو وہ آئے تو فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے, فجر کی نماز تمہاری نہیں ہو رہی. تو کہنے لگے کہ رسول اللہ مسئلہ میرے ساتھ کچھ اور ہی ہے. وہ یہ ہے کہ میری جو جاب ہے وہ رات میں ہے, ہمارے اپنے انداز میں جو ہے نا ان کی جاب رات میں تھی. تو وہ اصل میں کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, رات میں کرتے تھے, تو میں رات میں کرتا ہوں, مجھے عادت نہیں ہے, رات کی عادت بنی ہوئی ہے, تو دن میں نہیں کر سکتا میں, اور دن میں سو جاتا ہوں. اور جس وقت میں کام کر کے فارغ ہو کے تھک کر آتا ہوں تو میں اس قابل نہیں ہوتا ہوں کہ سونے کے بعد دوبارہ اٹھوں. تو جیسے ہی میں دوبارہ اٹھ جاتا ہوں تو اٹھنے کے بعد فوراً نماز ادا کر لیتا ہوں. سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے, تو حضور نے اجازت دے دی ان کو. اب یہ اجازت ہمارے لیے نہیں نکل سکتی, لیکن ہے ایک معمولی تو حضور یہ فرما سکتے تھے کہ بھائی دن میں جاؤ محنت کرو اور رات میں جو ہے نا آرام کرو. ایک خصوصی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہے. بہرحال یہ ایک بڑا مسئلہ, نازک مسئلہ ہے کہ ایک طرف دیکھیں تو رخصتیں معمولی بہانوں کی بنیاد پر, معمولی وجوہات کی بنیاد پر ہیں, دوسری طرف بڑی سخت وعیدے ہیں اس سلسلے میں. تو اس لیے جہاں نزاکت ہے تو وہاں نزاکت ہونی چاہیے, جہاں گنجائش ہے وہاں گنجائش ہونی چاہیے, جہاں سختی ہے تو وہاں پر سختی سے جو ہے نا پیش آنا چاہیے. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی ہے. دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوئی ہے, اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں بھی یہ روایت ذکر کی ہے, وہاں ان کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کو اور عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں ایک جگہ ایسی اپنی بنا لیں کہ جو ان کی عبادت کے لیے مختص ہو, نمازوں کے لیے مختص ہو. کیونکہ یہاں صحابی کا منشا یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں, نماز پڑھیں, میں اس کو اپنی عبادت گاہ بنانا چاہتا ہوں. تو نماز میں ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے, گھر میں اپنے ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر ہم نماز پڑھ سکیں, یکسوئی والی جگہ ہو جہاں پر ہم اعتکاف کر سکیں. اگرچہ کہ مسجد کا حکم نہیں لگے گا, اس کو مسجد کا حکم نہیں ہوگا, وہ تو یعنی گھر کے لیے مسجد ہو جائے گی, لیکن عمومی جو مسجد ہوتی ہے وہ حکم اس پر نہیں لاگو ہوگا. تو گھروں میں ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے, بڑی برکت اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جس میں یکسوئی کے لیے جائیں, نمازوں کے لیے مختص ہو جائے, عموماً جو ہے نا اس کا استعمال نہ ہو, بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بڑوں سے, بزرگوں سے جو ہے نا گھروں میں درخواست کر سکتے ہیں اس بات کی کہ بھائی آئیں نماز پڑھیں, تو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا اور ہم اس جگہ کو اپنے لیے اس انداز میں منتخب بھی کر سکتے ہیں. تو چوتھی بات یہاں پر یہ ہے کہ صحابی کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ منافق ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ نہیں ایسا مت کہو. تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بدگمانی جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے کسی کے بارے میں. ویسے اسلام میں حکم یہ ہے کہ بدگمانی کے مواقع دینا بھی نہیں چاہیے. بدگمان تو آدمی ہو جاتا ہے, لیکن آدمی کو یہ بھی چاہیے کہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ دیں. یہ بڑی حدیث میں حکم ہے کہ اتقوا مواضعتہم, تہمت کی جگہوں سے بچا کرو. تو اسی جگہ جانی نہیں چاہیے کہ جہاں پر کیا ہے بدگمانی کا اندیشہ ہو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے, حضرت صفیہ آ گئے, تو ان سے کوئی بات چیت تھی, ضرورت کے بعد آپ نے کر لی. جب جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ جانے لگے ان کے چھوڑنے کے لیے. رات کا اندھیرا تھا, جب واپس جا رہے تھے تو راستے میں دو صحابہ کو دیکھا کہ وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صفیہ کو دیکھ لیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا گراؤں, تو وہ آ گئے تو کہنے لگے کہ بھائی یہ میری بیوی صفیہ ہے, کوئی اور اجنبیہ نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, ہم آپ کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں, کوئی بدگمانی کا اندیشہ کیسے کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے, تو کوئی بھی خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے, اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے. تو حضور نے یہاں پر یعنی یہ ہے کہ بھائی بدگمانی کا اندیشہ ہو سکتا تھا, حضور نے دور فرما دیا. تو اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بھائی مواقع بدگمانی کے دینے بھی نہیں چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی خبر مل جائے تو فوراً ہی اس کے بارے میں بدگمانی ہم قائم نہیں کر لینی چاہیے. بعض بزرگان دین کے ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی حسن ظن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ٹھہرا کر پوچھیں گے اس بات کو کہ تیرے تو نے فلاں کے ساتھ بدگمانی کی تھی، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اور حسن ظن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کا معاملہ فرمائیں گے. اور حدیث میں بھی ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مومنین کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن ظن کیا کرو. تو اس وجہ سے جہاں تک ہو سکے تعبیلات آدمی کو کر لینی چاہیے. اب انسان کا ذہن ہے، ابھی علماء نے لکھا ہے کہ بھائی انسان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں اس کے دو درجے ہوتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ہے، ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ خیال کسی کے بارے میں برا آ گیا تو جی یہ برا نہیں ہے، یہ تو آئے گا، شیطان لے کر آئے گا، نفس لے کر آئے گا، آدمی کی طبیعت ویسی ہی بنی ہوئی ہے. دیکھتے ہی پہلے جو ہے نا منفی پہلو اور نگیٹو پہلو پر ذہن جاتا ہے آدمی کا، تو یہ تو خیال آئے گا. تو شرعاً یہ منع نہیں ہے اور یہ بے اختیار ہے، غیر اختیاری ہے. اس خیال پر آدمی جما رہے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، یہ منع ہے، اس پر گناہ ہے آدمی کے لیے. جیسے ہم نے کسی کو دیکھا کہ بھائی رمضان میں دن میں ہوٹل میں گیا، اب ہم نے اس سے یہ سمجھ لیا نا، ایک تو یہ ہے کہ بھائی خیال فوراً یہ آ گیا کہ کیا یہ روزے سے نہیں ہے، کیا یہ خیال جا گیا، خیال آتا ہے ہم نے خیال کو جھٹک دیا تو کوئی ہمارے اوپر مواخذہ نہیں ہے. اب ہم نے اس کی وجہ سے یہ گمان کر لیا کہ بھائی وہ روزے سے ہی نہیں ہے، اور جا کر لوگوں میں بکنا شروع کر دیا کہ بھائی فلاں رمضان میں روزہ ہی نہیں رکھتا، ہم نے ہوٹل میں دیکھ لیا ہے اس کو. امکانات تو دونوں ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ مجبور ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو، ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی اور فرد کے لیے کھانا لینے آیا ہو، کوئی مجبوری اور معذوری ہو سکتی ہے. تو جو اور احتمالات ہو سکتے ہیں ان احتمالات کو سوچنا چاہیے جو جائز ہو سکتے ہیں. بدگمانی قائم کر لیں جب تک کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ تو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اب لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک حدیث پاک سے سبق ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم سے جاننے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.